लाइट इतनी चाहिए।
अच्छा,
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुछ आसानी से नहीं गुजरी। मक्का मुकर्रमा में नबूवत के बाद जो हयात तैयबा रही वो आप लोगों ने भी तारीख में पढ़ी होगी, उसके बयान की गालिबन कोई हाजत भी नहीं। और ये जो सिलसिला आजमाइशों का चला 23 साल वफात तक जारी रहा। आप अगर मक्का मुकर्रमा का दौर देखते हैं तो आपके सामने मेराज हुई, फिर हिजरत हुई, फिर अपने घर बार को छोड़ना, सारा सेटअप ऊपर से नीचे हो गया, फिर बेटियां, घर, खवातीन मक्का में रह गईं, आप हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, फिर भेजा से जैद रज़ी अल्लाह अन्हु को कि जाओ औरतों को भी ले आओ। मदीना मुनव्वरा कौन से आराम के दिन, तहवील किबला हो गई, किबला बदल गया, लोगों की जुबानें और एतराजात, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदगी का कोई एक साल ऐसा नहीं है जब नए से नए एतराजात ना हुए। और आप लोगों पे मेहनत करते रहे, लोग बनते रहे, लोग टूटते रहे। बदर आ गया, बदर का साल कौन सा सुख और चैन का था, वापिस तशरीफ लाए, जो शहीद हो गए थे चंद लोग थे, लेकिन आपको हमेशा इसका ख्याल रहा, यहां तक के साहबजादी साहिबा चाहती थी कि कोई नौकर गुलाम मिल जाए, तो इरशाद फरमाया कि बेटी मेरे पास अगर इतने गुलाम होते तो मैं उन्हें बेच के बदर में जो शहीद हो गए थे इनका ना कुछ कर देता। मुआशरती बोझ, ये सब चीजें चलती रही। 2 हिजरी में बदर हो गई, 3 हिजरी में बहुत से लोग जो हिजरत करके आ रहे थे उनको ठिकाना देना, वो तो पहले दिन से ही असहाबे सुफा शुरू हो गए। और असहाबे सुफा का मतलब ये था कि वो आदमी अपनी पूरी जिंदगी दीन के लिए वक्फ कर देता था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिम्मे था कि उसका खाना, खुराक, रिहाइश, इन चीजों का बंदोबस्त करें। यहूदियों की साजिशें, 4 हिजरी में बदर हो गई तो ओहद हो गई, ओहद में 70 से ज्यादा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम शहीद हो गए। और एक ऐसा दुख जिसे आप वफात तक नहीं भुला सके वो चचा से हमजा रज़ी अल्लाह अन्हुम की शहादत थी। और वो इतना शदीद और गहरा जख्म था, 4 रिश्ते थे हमजा रज़ी अल्लाह के साथ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी थे, दूध शरीक भाई भी थे, एक और 2 रिश्ते भी मिलते थे। इसीलिए आपने चचा की लाश पे खड़े होके कहा कि अगर 70 आदमी हमजा तुम्हारे जैसे इस हसब और नसब के और इस तरह के होते और मैं उन्हें अपने हाथ से मार देता तो भी वो जो दुख है नहीं मिटता। और फिर फरमाया कि पुत्री मैंने आपके लिए बस तदफीन की है, میں چھوڑ دیتا لاش کو اور ان کے ٹکڑے جانور پرندے کھا جاتے اور قیامت میں ان کے پوٹوں سے یہ برآمد ہوتے تو میں اللہ کو کہتا کہ اللہ میرے چچا نے تیرے لیے قربانی کی. وحشی رضی اللہ عنہ شہید انہوں نے کیا تھا, کہاں فتح مکہ کے موقع پہ آئے, اور ظاہر ہے اتنی محبت ہو تو چار سال کیا چیز. فرمایا میرے سامنے نہ آیا کرو, مجھے آتے ہو تو چچا یاد آتے. پانچ ہجری آ گئی, ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا قضیہ کھڑا ہوا. چھ ہجری آ گئی, حدیبیہ میں گئے وہاں روک دیے گئے. سات ہجری آ گئی, عجیب و غریب مشکلات ان سالوں میں گزری, کچھ لوگ کھڑے ہو گئے, اور سب سے بڑا مطالبہ یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں, کرتے کیا ہیں, کماتے کیا ہیں. اللہ نے آیات نازل کی اور اللہ نے کہا کہ لا نسألک رزقا, ہم آپ سے روزی نہیں چاہتے. اللہ کس سے روزی چاہتا ہے, اللہ کس سے مانگتا ہے؟ اللہ کہتا ہے لا نسألک رزقا, ہم آپ سے کھانے کا سوال نہیں کرتے. مفسرین نے لکھا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ہمیں کھلائیں, ہم یا نہیں چاہتے. مطلب یہ ہے کہ ہم آپ سے رزق کموانا بھی نہیں چاہتے. بسا اوقات اللہ اگر کسی آدمی کو چن لیتا ہے کہ اسے اپنے دین کے لیے مخصوص کرنا ہے تو وہ آدمی کمانا بھی چاہے تو اللہ کمانے نہیں دیتا. انبیاء علیہ السلام کو تو وہی بھیجتا ہے جیسے یہ, غیر نبی پہ وہی تو نہیں آتی, لیکن وہ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں ختم ہو جاتی ہے. اللہ سبق سکھاتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا ہے, تمہارا حصہ ان چیزوں میں رکھا ہی نہیں. انگریزوں نے نئی نئی کمپنیز کھولی ہندوستان میں, کوٹھیاں کھلی. یہ بینک جو تھا اسے کوٹھی کہتے تھے, اس لیے کہ نیا نیا دور تھا تو بینک جو تھے یہ کوٹھی میں قائم ہوتے تھے, کہیں کوٹھی لے لی اس میں بینک قائم کر دیا. تو آپ اگر اس زمانے کی تاریخ پڑھیں تو اس میں آپ کو ملے گا کہ کوٹھی پہ پیسہ جمع ہوا تھا, کوٹھی میں پیسہ لگایا گیا تھا. خود دارالعلوم دیوبند جب بنا ہے تو اس کے ابتدائی زمانے میں جو اس کا مرکز اور اہتمام تھا, ان میں سے ایک صاحب نے اس وقت کہا کہ یہ روز روز چندے کہاں مانگے جاتے ہیں, کوٹھی میں پیسہ لگا دو. اور ان کا خیال یہ تھا کہ چونکہ گورے ہیں اور غیر مسلم ہیں تو غیر مسلم سے اگر سود وصول کر لیا تو یہ جائز ہے, تھا خیال ان کا. کوٹھی میں پیسہ لگ گیا. اب کوٹھیاں جب بنی, بینکس بنے, تو شیئرز بٹنے لگے. حضرت صاحب گنگوئی رحمت اللہ فرماتے تھے کہ میرے پاس کچھ پیسے جمع ہو گئے, میں نے سوچا کہ گزارا کس طرح ہوگا, کیوں نہ یہ ایک کمپنی آئی ہے بحری جہاز, اس میں انویسٹ کر دیں. تو سال کے مہینے کی انویسٹمنٹ ہے, پیسے ملتے رہیں گے, زندگی چلے گی, پڑھے پڑھائیں گے, اور کون چندہ لوگوں سے لے. فرما دیتے میں نے انویسٹمنٹ کر دی, جہاز ہی ڈوب گیا. فرمایا جہاز ڈوبنے کی مجھے اطلاع ملی تو میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے, آئندہ انویسٹمنٹ بھی نہیں کرنی, اللہ کو یہی منظور ہے کہ آرام سے رہو, کوئی انویسٹمنٹ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے تنگ ہوئے لوگوں کے سوالات سے کہ ایک دن مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا اور آپ نے اللہ کی قسم آئندہ فلاں 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 قبیلے کے علاوہ میں کسی سے کوئی ہدیہ بھی قبول نہیں کروں. اللہ نے وہی نازل کی, اللہ نے کہا ہم آپ کو دیتے ہیں, ہم تو یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کمائیں. والعاقبت للتقوی, اور انجام اس کا اچھا ہوگا جو شخص پرہیزگارانہ زندگی گزارتا ہے. پھر آٹھ ہجری میں مکہ فتح ہو گیا, نو ہجری میں حنین ہو گیا, خندق ہو گئی. آخری سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن اعتراف کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ساعت العسرا بڑی تنگی کا یہ سال تھا، بڑا مشکل سال تھا، جون جولائی کی گرمی اور سارے باغات پکے ہوئے اور کھجوروں کے توڑنے کے دن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کے نکلو مدینہ منورہ سے ان کو لے کے، اور وہاں سے روم کا بادشاہ حملہ کرنے والا ہے، جا کے مقابلہ کرو، 600-700 کلومیٹر جانا اور سواریوں کی تنگی اور پانی کی تنگی اور کھجوریں کتنی اور یہ سب کچھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں گئے اور پھر واپس آئے ہیں، حنین ہو گئی، تبوک ہو گیا، اور اسی کشمکش میں حیات طیبہ گزری حتیٰ کہ حجت الوداع، اور اس کے 3 مہینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہی. زندگی کا کوئی سال ایسا نہیں ہے جس میں نئے سے نئے فتنے نے جنم نہ لیا. گھر کی پریشانیاں، جو جماعت زیر تربیت تھی، کچھ منافق اس بھیس اور بھید میں آگئے تھے، وہ پریشانی، ملکی سطح، چندہ، پیسہ، حتیٰ کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے بدبخت بھی تھے جنہوں نے الزام لگایا کہ پیسے میں فراڈ کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ما کان لنبی ہی نہیں گئی، اور نبی کی شان ہی کے خلاف ہے لوگوں کہ وہ پیسے کو غلط استعمال کرے. ہمیں یغلل، اور جو پیسے کو غلط استعمال کرے گا، غلہ، جو انسان غلط روش اختیار کرے گا، پیسے میں گڑبڑ کرے گا، قیامت میں اللہ کے سامنے پیش ہو. سیرت کی کتابیں آپ دیکھتے چلے جائیے، حتیٰ کہ ایک بدبخت کھڑا ہو، اور یہ لوگ پیدا ہو گئے تھے فتح مکہ کے بعد. خاص طور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے اسے دیکھا، اتنی گھنی داڑھی اس کی، لمبی، اور اتنے بال اس کے چہرے پہ اور اتنے بال اس کے جسم پہ. وہ کھڑا ہوا اور اس سے کہا عبداللہ کے بیٹے، یہ مال تمہارا نہیں ہے، اسے صحیح تقسیم کرو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے پوری دنیا کو ہدایت دینے کے لیے میرا اعتبار کیا ہے، مجھے رسالت دی ہے، اور افسوس ہے کہ چند ٹکوں کی تقسیم میں تم میرا اعتبار نہیں کر. زبردست جواب دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، لیکن پھر اس نے سختی کی. پھر ایک دن کھڑا ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس شخص کو ختم کر دینا چاہیے، مار دینا چاہیے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دے عمر، اس کی نسل میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اس طرح کی حرکتیں کریں. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے لونڈے، چھوکرے، اباش. یہ اباش خالص عربی کا لفظ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. آپ نے فرمایا جن کی عقلیں تھوڑی اور جن کے جذبات غالب ہوں گے، تم لوگ دیکھو گے یہ ایک گروپ پورا بنے گا، اور تم اپنی نمازوں کو ان کے مقابلے میں کم سمجھو گے، اور یہ تلاوت کریں گے اور تم اپنی تلاوت کو کم سمجھو گے، اور قرآن پڑھیں گے اور ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. تمہیں کہیں مل جائیں میرے بعد تو انہیں مارنا، اور اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ ان کا قتل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوم عاد و ثمود کی طرح قتل کے مواقع. فرمایا یہ اٹھیں گے، تم دیکھو گے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کا ظہور آہستہ آہستہ شروع ہوا. کبھی یہ اعتراض ہے، کبھی وہ اعتراض ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بالکل کھل کے سامنے آ گئے، اور یہ ایسے بدبخت تھے کہ ان کو کوئی حصہ نہیں ملا تھا سوائے اعتراض کے. قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالی کافروں سے کہتا ہے کہ اس قرآن سے ہر کسی نے کچھ نہ کچھ پایا ہے، کسی نے تصدیق پائی ہے، کسی نے تصدیق کی ہے، جنت میں گیا ہے، کوئی اچھائی پائی ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ، اور تمہارے حصے میں بس یہی آیا ہے کہ قرآن کو جھوٹا کہتے ہیں، تم نے یہ پایا ہے قرآن. یہ حالت تھی، اور سیدنا عثمان، ان کا بنیادی چیز صرف ایک نقطہ اعتراض، اور اس اعتراض کا کوئی جواب دے تو اسے نہ سمجھنا، اور اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہوئے مار دینا لوگوں کو، قتل کرو، مارو، ان کا علاج ہی کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہیں اڑا دیا جائے اور یہ کر دیا جائے. ٹھنڈا مزاج نہیں ہے، لڑنا ہے، مارنا ہے، دوسرے کی نہیں سننی، اور جبر سے اپنی بات مسلط کرتے. 6 سال سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بڑے اطمینان سے گزرے، اور 6ویں سال کے بعد ان کی خلافت کا 7واں سال شروع ہوا ہے تو پھر امیر المومنین پہ اعتراضات شروع ہوئے، خلافت پہ اعتراض شروع ہوا. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی. مسئلہ یہ تھا کہ بیت اللہ میں جہاں طواف ہوتا ہے یہ جگہ کیا ہے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور فرمایا یہ گھر، سارے گھروں کے دروازے بیت اللہ کی طرف کھلتے تھے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی بچے آتے جاتے تھے. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا اس حد تک گھر توڑ دیے جائیں، مطاف زیادہ ہو گیا ہے، لوگ بڑھ گئے ہیں، طواف کے رش زیادہ ہو گیا ہے، اور ادھر ایک سارے گھروں کے سامنے گول دائرہ اونچی دیوار پھیر دی جائے اور دروازے رکھ دیے جائیں. اگر ادھر کے مرد عورتیں بچے اس محلے کے آنا چاہتے ہیں تو دروازہ کھول کے اندر آ جائیں، اگر نہ دروازے بند رہیں گے طواف کرنے والے تکلیف کا شکار نہیں ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اس موقع پہ خطبہ بھی دیا اور انہوں نے کہا یہ اللہ کا گھر ہے، اور گھر ہر گھر کے آگے کوئی صحن ہوتا ہے، اور یہ جتنا حرم ہے ابراہیم علیہ السلام نے جہاں جہاں نشان لگائے تھے یہ سب کا سب اللہ کے گھر کا صحن ہے، اور تم لوگوں نے، تمہارے آبا و اجداد نے جاہلیت کے دور میں خدا کے صحن پر قبضہ کر لیا تھا، یہ اصل میں زمین اللہ کی ہے، تو اس لیے گھر توڑے جائیں گے اور میں تمہیں پیسے بھی دے رہا ہوں، چلے جاؤ کہیں اور گھر بنا لو. ختم ہو گئی بات، امیر المومنین رضی اللہ عنہ کا حکم نافذ ہوا، مطاف سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور آیا ہے تو یہ مطاف پھر کم پڑ گیا. اب جب کم پڑا تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اس مطاف کے ارد گرد کی وہ دیوار توڑی جائے، مکانات توڑے جائیں اور دیوار پیچھے کر کے بنائی جائے. اب اہل مکہ اٹھے اور تیاری کرنے لگے کہ قاضی کے پاس شکایت لے کے جائیں گے کہ قاضی صاحب یہ گھر نہیں توڑے جائیں گے. سب جانتے تھے کہ انصاف کی نظر میں امیر المومنین عثمان اور اہل مکہ سب برابر رضی اللہ عنہ. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خود تشریف لے آئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر توڑے تھے، تمہیں پیسے دے دیے تھے، اور اگر حضرت پیسے نہ دیتے تو تم بول بھی نہیں سکتے تھے. ٹھیک آج میں اسی طرح گھر توڑوا رہا ہوں جس وجہ سے انہوں نے توڑوائے تھے، وہ وجہ پھر پیش آ گئی ہے، اور میں بھی تمہیں پیسے دے رہا ہوں، اور تم میرے خلاف عدالت میں جانے کی سوچ رہے ہو. پر کتنا سا ہے کہ اس ہستی کے ہاتھ میں درہ تھا نا تو تم بالکل نہیں بولے، اور میں اپنی طبیعت کا نرم ہوں اس لیے میرے خلاف اٹھ کے عدالتوں میں جاتے. یہ وہ چیز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ خلافت پہ بہت اعتراض، بہت اعتراض. ان اعتراضات پہ روشنی پڑتی ہے اس روایت پہ جو فتح الباری میں حافظ ابن حجر لائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ تحلیق الراس، یہ جو گروپ اٹھے گا نا، ان کی داڑیاں گھنی لمبی اور ان کے سر منڈے ہوئے، سر پہ ایک بال نہیں، طبیعت کی شدت اور سختی. اور آپ نے فرمایا تھا اس طرح اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار سے پار ہو جاتا ہے، اگر تم انہیں پاؤ تو انہیں مارنا، قتل کرنا، اور ان کے قتل میں ثواب تمہیں ملے گا، ایسے ہی جیسے عاد و ثمود کی قوم کے قتل میں. اتنے اعتراضات اٹھے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے خط ملا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا وہاں سے شام سے، اور ہوا یہ کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ پردے لٹکاتے تھے، اچھے فرش پہ بیٹھتے تھے۔ جب بیت المقدس کی فتح کا واقعہ پیش آیا ہے تو اسے عمر رضی اللہ عنہ گئے اور جا کے کہا، معاویہ یہ کیا کیا ہے، اتنے اچھے پردے، اتنے اچھے آفیسز۔ انہوں نے کہا، حضرت ہم سرحد پہ رہتے ہیں، یہ عیسائی ہمارے ساتھ مذاکرات کے لیے ہر دوسرے دن آئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ کیا سمجھیں کہ ہم کیا لوگ ہیں۔ وہ متاثر ہوتے ہیں ریشم کے پردوں سے، وہ متاثر ہوتے ہیں قالین سے، اس لیے ہم نے ان جیسا یہ ڈھنگ اپنایا ہے۔ وہ آتے ہیں تو مرعوب ہو کے واپس جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سوچتے رہے، پھر فرمایا، تم جانو تمہارے کام جان۔ معقول دلیل، چک ہے۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ وہاں تھے اور دور کا امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے۔ ایک دن ایک صحابی رضی اللہ عنہ دیکھا کہ معاویہ بیٹھے ہیں شیر کی کھال پہ، تو انہوں نے کہا، اللہ کی قسم معاویہ میں اس شہر میں نہیں رہ سکتا جہاں ہمارے عمرا شیر کی کھالوں پہ بیٹھتے ہوں۔ تمہیں نہیں معلوم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے درندوں کی کھال پہ بیٹھتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پتا نہیں تھا، یہ حدیث ان تک نہیں پہنچی تھی۔ یہ بالکل صاف بات ہے، بہت سی احادیث بہت سے لوگوں تک نہیں پہنچی ہوئی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جیسے آدمی، کسی نے کہا حضرت تین مرتبہ کسی کے گھر جائیں تو دستک دیتے ہیں۔ ایک صاحب گئے تھے، وہ چوتھی مرتبہ واپس آ گئے، ملے مسجد میں، فرمایا انتظار نہیں کیا ان کا، حضرت تین مرتبہ کا حکم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا تین مرتبہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گواہ لاؤ کس کے سامنے کا۔ بہت سی احادیث صحابہ تک ایک دوسرے نہیں پہنچتی تھی رضی اللہ عنہ۔ بہرحال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قضیہ تو الگ ہے۔ یہاں یہ ہوا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف جو لوگ اٹھے ہیں ان میں حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اور انہوں نے کہا، تم لوگوں نے زمینیں بنانی شروع کر دی ہیں، تم لوگوں نے پیسے جمع کرنے شروع کر دی ہیں، تم اپنا سرمایہ غریبوں پر خرچ نہیں کرتے ہو۔ بہت تقریریں، جگہ 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 لوگ جمع ہونے لگے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے بڑی عقل مندی سے کام کیا، انہوں نے خط لکھا امیر المومنین کو مرکز مدینہ منورہ اور کہا، حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کے ساتھ نباہ مشکل ہے، آپ انہیں سمجھا دیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بلا لیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سمجھ گئے ساری صورتحال، اور انہوں نے کہا، ابوذر میرے ساتھ رہا کرو، عام لوگوں کے ساتھ رہو ہی نہیں، لوگ تمہاری بات نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ جو گفتگو ہوئی ہے اس میں دو تین چیزیں آ گئیں۔ آخر پہ انہوں نے کہا، حضرت مجھے کسی گاؤں میں بھیج دیں، میں وہاں رہوں۔ سبحان رضی اللہ کا، جو گاؤں آپ منتخب فرمائیں میں آپ کو بھیج دیتا ہوں۔ انہوں نے ربضہ ایک جگہ مقرر کر، ہو گیا۔ لوگ وہاں گئے کہ ابوذر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ اتنا اعتماد تھا، اتنا تھا، یہ تھا، یہ تھا، یہ تھا، حضرت اٹھیں خلافت کے خلاف۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی قسم میں امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کا غلام ہوں، اگر مجھے کھڑا کر دیں میں بیٹھنا نہیں چاہوں گا، اور مجھے بٹھا دیں میں کھڑا کرنا نہیں چاہوں گا، میں خلافت کے خلاف ایک لفظ نہیں کہتا، چلو یہاں سے۔ جب یہ جرا اور عثمان رضی اللہ عنہ سے باتیں کر رہے تھے تو انہوں نے کہا، ابوذر تم پہ یہ بھی الزام ہے کہ تم عمر اور ابوبکر پہ تنقید کرتے ہو رضی اللہ عنہ پہ۔ حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ کا، حضرت میں کوئی ایسی بات نہیں کہتا، غلط رپورٹ پہنچی ہے، میں بس صرف اتنا میں نے کہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس حال پہ ہم لوگوں کو چھوڑ کے گئے تھے نا، اکیلا میں ہی رہ گیا ہوں اس حال پہ، باقی ان کی وفات کے بعد سب بدل گئے۔ تو جب میں نے کہا سب بدل گئے تو لوگوں نے کہا، اچھا ابوبکر اور عمر بھی بدل گئے، آپ تک یہ رپورٹ پہنچائی ہے۔ اور پھر حضرت ابوذر غفاری رضی اللہ عنہ نے اپنے سر سے ٹوپی پگڑی جو چیز تھی اتاری اور سر پیش کیا، کہا، حضرت دیکھ لیں بال ہیں۔ عثمان رضی اللہ عنہ کا، ہاں بال، بس ختم ہو گئی۔ بات کیا تھی؟ بات یہ تھی کہ یہ جو گروپ پیدا ہو رہا تھا نا، نیا نیا، یہ چھوکرے، یہ کل کے لڑکے، ان میں جوش زیادہ، ہوش کم، سر منڈانا اور اعتراضات کرنا، انہوں نے صاف جواب گویا دوسرے لفظوں میں دیا کہ حضرت میرے سر پہ بال ہیں، یعنی میں اس گروپ کا بندہ ہی نہیں ہوں جو گروپ ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ پہ تنقید کرتا ہے، میں ایسے لوگوں میں سے نہیں ہوں، مطلب یہ کہ میں اس گروپ کا فرد نہیں ہوں. ختم ہو گئی بات. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف بغاوت ہو گئی. تصور ہی نہیں تھا کہ ایسے ہو جائے گا. اس بڑے بڑے اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں تھے، اور سب سے زیادہ صحیح صورتحال کو جن لوگوں نے سمجھا ہے وہ یہ لوگ تھے، سیدنا علی تھے رضی اللہ عنہ، معاویہ رضی اللہ عنہ نے سمجھا، اور کچھ لوگ ایسے تھے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تو حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضرت تین باتیں، آپ نے جو حکم دیا ہے نا کہ مدینہ منورہ میں فوج اپنا کردار ادا نہیں کرے گی، اس حکم کو واپس لے لے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کون بغاوت کرتا ہے. ان کا نہیں ہو سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم شہر میں خون میں کبھی بھی اجازت نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا حضرت میرے ساتھ چلے چلیں شام، وگرنہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا میں نہیں جا سکتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی ہوں، قبر شریف یہ ہے، مسجد یہ ہے، میرا گھر یہ ہے، کمال کی بات ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے چلا جاؤں؟ انہوں نے کہا حضرت خلافت چھوڑ دیں، میں تیسرا حل پیش کرتا ہوں. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ عثمان تم سے مطالبہ کیا جائے گا حکومت کے چھوڑنے کا، مت چھوڑنا، بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا. پھر عثمان رضی اللہ عنہ نے باغیوں کو تقریر میں سمجھایا، انہوں نے کہا مجھ سے نہ حکومت کی چھڑواؤ اور میرے خلاف بغاوت نہ کرو، اللہ کی قسم اگر میں نہ رہا نا دنیا میں تو تم تمنا کرو گے کہ کاش عثمان کی خلافت 100 سال چلے. فرمایا نہ کرو یہ حرکت. لڑکوں کے دماغ میں کچھ اور سمایا ہوا تھا، وہ پورے ملک کا حل یہی جانتے تھے کہ امیر المومنین کو قتل کرو، ان کے رفقا کو قتل کرو، مار دو، حکومت اقتدار ہمارے ہاتھ، ہم یہ کر لیں گے، ہم وہ کر لیں گے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چوتھی بات رکھی، انہوں نے کہا امیر المومنین اگر آپ جاتے نہیں شام میرے ساتھ، نہ آپ خلافت کو ختم کرتے ہیں نہ مدینہ منورہ کو فوج سنبھالے، تو چوتھی صورت پھر آپ کی شہادت ہی ہے، یہ ہو جانی. عثمان رضی اللہ عنہ چپ ہو. یہ لوگ سمجھتے تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس اپنے دلائل. اسی وجہ سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے آتے ہی اپنی خلافت کے جو بنیادی تبدیلیاں کی، مدینہ منورہ سے ختم کر کے خلافت کو کوفہ لے گئے. وہ جانتے تھے کہ اب جنگیں ہونی ہیں اور یہ چیزیں ہونی ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی عزت تو کم سے کم رہے، اس لیے انہوں نے دارالخلافہ کوفہ کو بنا لیا. یہ جو گروپ تھا، یہ جو باغی تھے، یہ اٹھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا. آنن فانن ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلا کون آیا کمرے میں، کس نے پکڑا، کس نے مارا، کیا کچھ ہوا، کیا کچھ نہیں ہوا. اور جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اب پورے شہر میں یہ لوگ تھے اور یہ لوگ آ گئے مسجد نبوی میں، اور اب بحث شروع ہوئی کہ خلافت کس کی ہوگی. تو بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ خلافت کے لیے اب کون شخص ہے. انہوں نے کہا عمر کس کس کو چھوڑ کے گئے تھے رضی اللہ عنہ؟ عبد الرحمن ابن عوف کو فرمایا تھا، ان کا انتقال ہو گیا، عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی. باقی چار کون تھے؟ انس، زبیر، علی اور سعد رضی اللہ عنہ. حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا اللہ کی قسم میں کبھی بھی اس مسئلے میں نہیں آؤں گا. انہوں نے تو مدینہ منورہ سے بعد بعد کی زندگی میں ایک محل بنا لیا تھا 8-10 میل کے فاصلے پہ، بس وہیں رہتے تھے، وہیں سے ان کا جنازہ اٹھا کے پیدل لوگ 8-10 میل چلے اور مسجد نبوی میں رکھا گیا. غالباً یہ آخری جنازہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھا گیا، کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا جب جنازہ رکھا گیا تو ان کے پاؤں قبر شریف کی طرف ہوتے تھے، تو اس زمانے میں جو تابعین تھے انہوں نے کہا یہ بے ادبی کی ایک صورت بن جاتی ہے، تو پھر جنازہ آگے پڑھتے رہے، جیسے اب بھی پڑھتے ہیں مسجد نبوی میں، لیکن اس زمانے میں جنازہ پیچھے پڑھتے تھے. بہرحال سعد رضی اللہ عنہ ایک طرف ہو گئے، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ چلے گئے، مدینہ منورہ میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ رہ گئے تھے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے کی. افرا تفری مچ گئی. امیر المومنین کون ہوگا؟ خلافت کس کی قائم ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ پہ ہر طرف سے بوجھ پڑا کہ آپ خلافت کے لیے بیعت لیں. انہوں نے جگہ جگہ جا کے پوچھا کہ بولو کس کی بیعت ہونی چاہیے. جو شورا چھ افراد پہ مشتمل سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے قائم کی تھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کا دائرہ بڑھا کے کہا جو بھی بدری ہے، بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ رہا ہے، وہ رائے دے خلافت کس کی ہونی چاہیے. گویا انہوں نے چھ آدمیوں کے بجائے بدری صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ گنے گئے تھے 33 ہجری میں، اور ضرورت یہ پیش آ گئی تھی کہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے انتقال کے وقت فرمایا کہ میری جائیداد کا 1/3 حصہ صرف ان لوگوں کو دیا جائے جو بدر میں شریک تھے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے، انہیں بھی حصہ ملا، انہوں نے بھی قبول فرمایا. 100 تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب کہا کہ بدری فیصلہ کریں گے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، تو پھر تعداد گنی گئی، 80 رہ گئی. 80 آدمیوں میں ایک شخص ایسا نہیں تھا جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے غیر متفق ہوتا. اسی لیے نہج البلاغہ میں اور کئی جگہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا خط آیا جو انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ کو لکھا. انہوں نے کہا معاویہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ تم جو کہتے ہو کہ حکومت تمہیں ملنی چاہیے، آپ کے ساتھ ہے کون؟ اور انہوں نے کہا اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بدر میں شامل تھا اور آج زندہ ہے، وہ میری خلافت کے علاوہ کسی کی بیعت نہیں کرتا. 80 آدمی میرے ساتھ ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب نکلے ہیں لشکر لے کے، تو 800 صحابہ رضی اللہ عنہ جو صلح حدیبیہ میں بیعت تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے تابع تھے، اور 70 سے زیادہ بدری صحابہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے. تابعین کی تو تعداد ہی کوئی نہ پوچھے کہ کتنے تھے. اسی لیے انہوں نے چیلنج کیا، انہوں نے کہا جو شخص بدر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا آج میرے جھنڈے تلے ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کوئی جواب نہیں دے سکے، کچھ نہیں فرما سکے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے بیٹے حسن کو بھی بلایا، کہا تمہارا کیا خیال ہے؟ اتنا پریشر ہے، ہر آدمی مجھے خلافت کے لیے کہہ رہا ہے، یہ ہے دماغ. ان کا والد، میں آپ کو مشورہ دوں، بالکل بیعت نہ لیں، آپ تھوڑے دن انتظار کریں. اس وقت خلافت کے جتنے صوبے ہیں نا، ان صوبے کے گورنرز کو بلائیں اور پھر بیعت لیں. علی رضی اللہ عنہ کا پھر خلافت اتنے دن، انہوں نے کہا سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا محاصرہ 40 دن رہا، باقی سارے عالم اسلام میں امن رہا نا، چند دن اور بیت جائیں تو کیا ہو جائے گا؟ کچھ بھی نہیں. اور پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا والد، یہ سارے آئیں گے بیعت کریں گے، تو یہ در حقیقت ان تمام عوام کی نمائندگی ہوگی جو ان کے صوبوں میں ہیں. اور اگر بیعت صرف اہل مدینہ نے کر لی، اور اس وقت جو مدینہ منورہ میں ہے، تو قیامت تک والد آپ پہ الزام آئے گا کہ آپ نے عثمان کو شہید کرایا تھا اپنی خلافت کے لیے، کہ حضرت آپ کو کوئی نہیں چھوڑے گا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مشورہ مانا نہیں، ان کا حق بنتا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ خلافت کے بغیر کام نہیں چلے گا، انہوں نے بیعت لے. جب بیعت لے لی تو ان میں سے بہت سے لوگ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت ہوئے. طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ لڑائی، یہ بات بالکل خلافت کے متعلق نہیں تھی. یہ جو پہلی لڑائی ہوئی ہے، یہ عثمان رضی اللہ عنہ کے خون پہ تھی. یکایک جب شہادت ہوئی ہے، تو عثمان رضی اللہ عنہ کی اہلیہ نائلہ، امیر المومنین کی کٹی انگلیاں اور جس کپڑے پہ خون تھا، کرتے وغیرہ پہ، یہ سب چیزیں لے کے راتوں رات وہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلی گئیں. اور انہوں نے کیا اس لیے کہ انہوں نے کہا اس وقت بڑی ہستی عائشہ رضی اللہ عنہ کی ہے،
میں ام المومنین کو جا کے دکھاؤں گی کہ مدینہ منورہ میں یہ ہو گیا ہے. ام المومنین رضی اللہ عنہ جب مکہ حج کا دور تھا جب یہ دیکھا عثمان کی انگلیاں اور خون اور کپڑے اور یہ وہ, تو انہوں نے کہا خدا کی قسم ہم عثمان کی خون کا بدلہ لیں گے. طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت کے مطابق بیعت کی, اور طلحہ رضی اللہ عنہ کا جو ہاتھ تھا یہ احد میں شل ہو گیا تھا. جتنے تیر احد میں ایک سے ایک منجا ہوا تیر انداز کافروں کے پاس, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایسے ہی تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن تیر اٹھا اٹھا کر سعد کو دیتے رہے, فرمایا سعد چلاؤ, سعد تیر چلا. ایک جگہ پہنچ کے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ سعد پہ قربان جائیں, سعد تیر چلا. سعد رضی اللہ عنہ نے ایسی زبردست تیر اندازی کی, اور جو تیر سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ آ رہے تھے طلحہ رضی اللہ عنہ پہ بازو پہ روکتے رہے. شام تک 80-70 سے زیادہ تیر ایک بازو میں پیوست ہو گئے اور بازو ختم ہو گئے. یہ وہ بازو تھا, یہ وہ ہاتھ تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جو بیعت کے لیے بیٹھے ہیں تو پہلا ہاتھ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ رکھا. یہ بدبخت ایسے تھے, ایک اٹھا اور اس سے کہا علی کی خلافت ناکام ہوئی کیونکہ پہلا ہاتھ بیکار ہو گیا تھا جس سے بیعت کی, اس سے پال لی اس سے, اور وہ بیٹھ گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خاموش. ان میں وہ مخلص صحابہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں اور ان میں وہ گروہ بھی شامل ہے. اسی لیے جب جنگ شروع بعد میں ہوئی ہے تو حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کہا کہ علی آپ عثمان کے قاتلوں کا بدلہ لیں, وہ میرے ساتھ آؤ زبیر, اپنی فوج میں لے گئے اور فرمایا میرا اور زبیر کا ارادہ ہے کہ ہم امیر المومنین عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے. لوگوں جس جس نے قتل کیا ہے کون ہے؟ 10,000 تلواریں بے وقت نکلی. انہوں نے کہا ہم سب عثمان کے قاتل. سیدنا علی رضی اللہ عنہ خیمے میں لے گئے اور کہا زبیر یہ ہے صورتحال, اس قدر یہ چھا گئے ہیں لڑکے, یہ نئی نسل جو آئی ہے اس نے عاجز کر کے رکھ دیا ہے, میں آپ کے ساتھ ہوں عثمان کے خون کا بدلہ لینا ہے, لیکن آپ چنے کون کون لوگ ہیں مجھے بتائیں اور خلافت کو تسلیم کر لیں گے جب آپ, اور میں ان آدمیوں کو پھانسی دے دوں گا, ختم ہو جائے گی بات. طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ حالات دیکھ چکے تھے مدینہ منورہ, اور وہ راتوں رات چلے گئے مکہ مکرمہ. وہاں ملاقات ہوئی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہمیں عثمان کا بدلہ لینا ہے. یہ سارے آ گئے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کے چلے تاکہ جہاں جہاں پر فسادات ہو رہے ہیں بغاوت ہو رہی ہے ان لوگوں کو قابو کریں. راستے میں یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ آمنے سامنے آ گئے تو مذاکرات شروع ہو گئے, ختم ہو گئی بات. دونوں نے طے کر لیا کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین کو نامینیٹ کیا جائے گا اور علی رضی اللہ عنہ نے قصاص میں قتل کریں گے, اور ان حضرات کو ایک آدمی ایسا مل گیا تھا انہوں نے خود بخود اسے قتل کر دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شکوہ کیا, انہوں نے کہا جب میری خلافت قائم ہے تو آپ مجرم کو میرے حوالے کر دیتی, میں اسے قتل کر دیتا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ رات بھر دیکھتی سنتی رہی اور انہوں نے کہا اتنے کتے بھونک رہے ہیں, یہ جگہ کون سی ہے؟ لوگوں نے کہا فلاں جگہ ہے. تو ام المومنین رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھنا یہ حواب تو نہیں ہے. لوگوں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ تم ایک تالاب کے قریب خیمہ لگاؤ گی اور رات کو بہت کتے بھونکیں گے, یاد رکھنا اس وقت تم صحیح چیز پہ نہیں ہو. فرمایا تھا کتے بھونکیں گے. جو رپورٹ دینے والے تھے انہوں نے رپورٹ توڑ دی, آپ چلے جائیں چھانگا مانگا کے جنگل میں اور آپ کسی سے پوچھیں یہ چھانگا مانگا ہے, وہ کہے جی چھانگا مانگا تو نہیں ہے, تو سندھ کا ایک جنگل ہے. کیا پتا چلتا ہے آدمی کو نئے پہنچے ہوئے کو, اور وہ اب تو پھر کوئی روشنی لائٹ کوئی چیز ٹیلی فون, اس زمانے میں کیا چیزیں ہوتی تھی. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اعلان کر دیا کہ کل میں طلحہ زبیر عائشہ رضی اللہ عنہ یہ چیزیں کریں گے, وہ جو چھپے ہوئے تھے نا انہوں نے کہا او اب تو آئی کہ ہماری سختی, اور ادھر بھی ایسے عائشہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں جو چھپے ہوئے تھے انہوں نے کہا آپ کو سختی آ جائے گی ہر ایک کی. رات کو دونوں گروپس نے ایک دوسرے پہ تیر چلائے, تیر چلائے اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ سو رہی تھی, اٹھی اور کہنے لگی علی بھی تم اس سے بات کی تھی ابھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ اٹھے اور انہوں نے کہا یہ سب لوگ اپنے معاہدے سے پھر گئے. تیروں کے بعد تلوار شروع ہوئی اور پھر اچانک یہ سارا حادثہ ایسے پیش آ گیا اور وہ لوگ جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں تھے, قتل و غارت گری اور مار اور یہ اور وہ, اور حتیٰ کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سامنے زبیر آ گیا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بڑے شجیع بڑے بہادر, انہیں اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا, اپنے اپنے میدان میں کھڑے تھے نا, انہوں نے کہا میرے بیٹے ان اکبر ہمی علیہ دین, سب سے زیادہ فکر میرے دماغ میں اس وقت اس قرض کی ہے جو میں نے ادا کرنا ہے, اور میرے بیٹے میں سمجھتا ہوں آج کے دن مظلوم مارا جائے گا اور مجھے لگتا ہے میں ختم ہو جاؤں گا, اور جائیداد کو ایسے ایسے تقسیم کرنا ہے, فلان زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک پلاٹ دیا تھا وہ اس طرح بیچ دینا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر دیے تھے وہ اس طرح بیچنا, ایک گھر میرا فلان جگہ ہے ایک گھر میرا فلان جگہ ہے, اور میرے بیٹے یہ بیچنے کے باوجود میرا قرضہ نہیں اترنا, اور جب میرا قرضہ نہ اترے تو میرے آقا سے کہنا کہ زبیر کا قرض ہے اور اس کے لیے پیسے چاہیے. عبداللہ ابن زبیر ان کے بیٹے کہتے ہیں میں نے کہا بابا مم مولا آپ تو آزاد ہیں, آپ کس کے غلام ہیں, کون آپ کا آقا ہے؟ تو ان کا آنی اللہ, میری مراد اللہ سے ہے کہ اللہ کو کہنا کہ زبیر کا قرض ادا کرنا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے, وہ لمبا قصہ ایسے ہی بخاری میں آتا ہے, کروڑوں روپے کی وہ زمین بکی اور قرض ادا ہوئے. 4 سال عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے والد کے قرضے دینے کی وجہ سے وراثت کی تقسیم کو روک لیا, ان کا پہلے قرضے دے. تو ایک الگ چیز کا جب آمنے سامنے ہوئے تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا زبیر میرے پھوپھی زاد بھائی آپ, آپ کو یاد نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ کبھی علی میں اور تم دونوں ہنستے کھیلتے آئے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ زبیر کبھی تم علی کے سامنے آؤ گے اور یاد رکھنا اس دن علی حق پہ ہوگا. حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے سنا اور انہوں نے کہا حضرت سے یاد دلایا میں تو بھول گیا, اور انہوں نے اپنے گھوڑے کو مارا تاکہ واپس کریں, پیچھے انہی کی فوج میں سے کسی نے قتل کر دیا تاکہ یہ قصہ ہی نبٹ جائے. حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ آگے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا طلحہ تمہیں یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے متعلق کہا تھا. طلحہ رضی اللہ عنہ واپس پلٹے, انہی کی فوج سے ایک تیر چلا اور طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے پہ آ کے لگا. طلحہ رضی اللہ عنہ نے ہاتھ رکھ لیا گھٹنے پہ, تیر کو نکال کے پھینک دیا سامنے, اور خون پہ ہاتھ رکھا تو ان کی ٹانگ سوجنا شروع ہو گئی, ہاتھ ہٹایا خون بہ گیا تو ٹانگ ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے کہا بس خدا کی قسم یہ تیر موت کا ہے, بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش آیا تھوڑی دیر میں, پانی وانی کسی نے پلایا تو ایک سپاہی گزر رہا تھا اسے بلایا اور کہنے لگے مما کس کے ساتھ ہو؟ اسے کہا میں علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوں. تو ان کا ہاتھ بڑھا, اسے ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگے میں تمہارے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہوں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے, حضرت سے کہنا میں نے ان کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ جب پیغام پہنچا تو خوشی سے جھومنے لگے اور کہا دیکھا اللہ نے انکار کر دیا کہ طلحہ کو اس وقت تک جنت میں نہیں لے کے جائیں گے جب تک کہ وہ علی سے بیعت نہیں ہوگا, خلافت کی بیعت نہیں ہوگی. ہوا یہی, تیر اپنی فوجوں نے بھی چلائے اور یہ سب کچھ ہوتا رہا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ دیکھتے رہے اور انہوں نے دیکھا ہر آدمی جو ہمارے مقابلے میں آتا ہے سے عائشہ رضی اللہ عنہ کے اونٹ کے پاس جاتا ہے, ماں کو سلام کرتا ہے, اونٹ کا چکر لگاتا ہے. انہوں نے کہا اس اونٹ کی ٹانگیں کاٹ دو تاکہ مسلمان قتل ہونے سے بچیں. جب ٹانگیں کٹی تو اس سے عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ وہ اونٹنی ہے جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہوتی تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مسلمانوں کے خون سے زیادہ مجھے کوئی چیز عزیز نہیں ہے. ختم ہو گئی بات, اور اس کے بعد دوسرا مارکہ ہوا ہے خلافت کا, وہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا. جب مارکہ پیش آیا ہے تو اس موقع پہ اصل فتنہ اٹھا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا فیصلہ کو, اب فیصلہ کس چیز کا کریں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے, بڑے بڑے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. ایک صحابی نے خط لکھا, اور اس نے کہا حضرت آپ شورا بنا رہے ہیں، آپ کمیٹیاں بنا رہے ہیں کہ کمیٹیاں فیصلہ کریں کہ خلافت کس کا حق ہے، آپ بڑا سخت حق ہے وہ. انہوں نے کہا حضرت آپ نہیں جانتے کہ خلافت حق ہے مہاجرین کا اور معاویہ رضی اللہ عنہ مہاجر نہیں ہے. انہوں نے کہا حضرت آپ نہیں جانتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خلافت کے لیے کن افراد کا فرمایا تھا، یہ معاویہ رضی اللہ عنہ تو فتح مکہ میں مسلمان ہوئے ہیں، آخر ان کا حق کیا ہے کہ خلافت میں ہم ان کا نام لیں، مہاجر نہیں ہے. اور آپ علی رضی اللہ عنہ کو جانتے ہیں، وہ مہاجر ہے. علی کو جانتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں شامل ہے جن کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے منتخب فرمایا تھا. یہ لمبا انہیں تو معاویہ رضی اللہ عنہ سے مقابلے میں لانا ہی غلط ہے، میں تو مانتے ہی نہیں اس کو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ ظاہر ہے بڑی سمجھداری، بہت بہت ٹھنڈا مزاج اللہ نے انہیں دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے، ریت میں چل رہے تھے تو جوتا کچھ ٹوٹ گیا، تو آپ نے جوتے اتار دیے اور پیدل چلنے لگے ریت پہ. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ساتھ ساتھ تھے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جوتا مرمت کرنے کے لیے بیٹھ گئے. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک ہم سے کہا کہ جس طرح میں قرآن کے نازل ہونے پہ لڑا ہوں نا کافروں سے، کافر نہیں مانتے تھے، ایک شخص ایسا بھی ہے جو قرآن کو نافذ کرنے کے لیے لڑے گا. ہم نے پوچھا حضرت وہ کون ہوگا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاضا خاصف النال، یہ جو میرا جوتا ٹھیک کر رہا ہے نا، اس پہ ایک ایسا وقت آ جائے گا قرآن کو نافذ کرنے کے لیے لڑے گا. کہتے میں جلدی سے بھاگا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ ٹھیک کر رہے تھے جوتا، میں نے کہا بڑی خوشخبری ہے. کہا کیا؟ میں نے یہ بات سنائی تو انہوں نے کوئی خاص نوٹس نہیں لیا. میں سمجھ گیا کہ یہ پہلے سے انہیں معلوم، یہ وہ دن آ گیا. اس دن میں کمیٹی قائم ہو گئی تاکہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ دونوں اکٹھے ہوں، خلافت کے لیے بحث ہو کہ کس کی بات ہے. تیسرا گروپ پیدا ہو گیا، ایک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تھے، ایک سیدنا علی تھے، تیسرا گروپ پیدا ہو گیا. انہوں نے کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ان الحکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، اٹھو اور سب کو قتل کر دو، سب کو مارو، علی کو مارو، معاویہ کو قتل کرو، عمر بن العاص کو قتل کرو، یہ تین آدمی ہیں سیاسی اور فوجی قیادت، سب کو قتل کر دو، پورا عالم اسلام ٹھیک ہو جائے گا. یہ گروہ بنے، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ملے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگا. جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ کفر کا فتویٰ لگا تو انہوں نے بھیجا عبداللہ بن عباس کو، کہا ان لڑکوں کو سمجھاؤ. اور حضرت علی رضی اللہ نے بہت کوشش کی، اعلان کروایا کہ کوفہ کی جامع مسجد میں مجھ سے وہ ملے جو مجھے کافر کہتے ہیں. 7-8 ہزار آدمی جمع ہو گئے، بھر گئی مسجد. سیدنا علی رضی اللہ عنہ تشریف لائے، انہوں نے کہا آپ لوگ مجھے کافر کہتے ہیں؟ ان کا ہاں، ہم تو نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. یہ ٹرکس ہے نا، اسی طرح گمراہ لوگ کرتے ہیں. حضرت ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے. صلی اللہ علیہ وسلم اچھا قرآن لاؤ، تو قرآن لمبے لمبے صفوں پہ، خالوں پہ، ان چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، ممبر پہ قرآن رکھا گیا. سیدنا علی رضی اللہ عنہ قرآن پہ ہاتھ مارا اور فرمایا حدث الناس ایہ المصحف، قرآن فتویٰ دے، لوگوں کو بتا میں کون ہوں. چپ ہو گئے، اب لوگ بھی کھڑے ہیں، لوگ بیٹھے. تھوڑی دیر پھر ہاتھ مارا اور کہا حدث الناس ایہ المصحف، قرآن فتویٰ دے کہ علی کیا آیا اور یہ لوگ کیا کہتے ہیں. جب چند مرتبہ انہوں نے ایسے کیا تو لوگوں نے کہا حضرت آپ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا تم کہتے تھے نا قرآن فتویٰ دیتا ہے، تو قرآن سے فتویٰ پوچھ رہا ہوں. ان کا حضرت ہم قرآن سے یہ سمجھیں، قرآن بولتا نہیں ہے خود. سیدنا علی رضی اللہ کا ہاں اب آئے ہو نا لائن پہ، تم کو تم یہ سمجھے ہو، اللہ کی قسم جس ہستی پہ وحی نازل ہوئی اور یہ قرآن جہاں نازل ہوا اور اس قرآن کے جن کے سامنے نازل ہوا ایک شخص ایسا نہیں ہے جو علی کو کافر کہے، اور تم جن کے سامنے قرآن نہیں نازل ہوا، تم نے نبوت کو نہیں دیکھا، تم قرآن کو سمجھے نہیں اور تم کہتے ہو میں کافر، ان میں سے ایک لاؤ وہ کہے مجھے کافر. اس پہ جو انہوں نے تقریر کی تو اللہ نے کوئی 4-5 4.5 ہزار آدمیوں کو ہدایت دے دی، ان کے حضرت ہم توبہ کرتے ہیں، ہم بہکاوے میں آ گئے تھے، باقی چلے گئے. اور پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان کو قتل کرو، ان کو مارو، ان کا مارنا اور قتل وہی ثواب ہے جو عاد اور ثمود کی قوم کے متعلق تھا. اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ جب شدید لڑائی ہوئی اور شام کو بھاگے تو فرمایا ایک آدمی لاؤ ان لاشوں میں جس کے ایک ہاتھ میں لجلجا ہوگا، گوشت کی مٹھی ہے، گوشت ہے بس ہاتھ میں ہڈیاں نہیں. تلاش کیا گیا، عرض کیا گیا کہ نہیں کوئی ملا، فرمایا ان کے سرداروں کو دیکھو، پھر نہیں ملا. سیدنا رضی اللہ عنہ کا نہ میں تم سے جھوٹ کہتا ہوں نہ مجھے جھوٹ کی خبر دی گئی ہے، ہے ضرور. وہ جب لاش لائی گئی تو سیدنا رضی اللہ عنہ کا یہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ علی تمہارا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے گا اور تمہارے مقابلے میں جو آدمی آئے گا وہ ایسا اس کا ہاتھ ہوگا اور یہ اس کی موت ہے، اور یہ جان لینا کہ تم حق پہ سیدنا رضی اللہ عنہ کا، لے جاؤ میں جان. اس گروپ کے لوگوں نے مشورہ کیا، انہوں نے کہا یار عالم اسلام کے حالات سیدھے ہی نہیں ہوتے، یہ ٹھیکے دار بنے ہوئے تھے خلافت کے، عالم اسلام کے ٹھیک کرنے کے. تین لڑکے بیٹھے، انہوں نے کہا قتل کرو. کس کو قتل کرو؟ ایک تو علی کافر ہو گئے ہیں، معاذ اللہ، استغفر اللہ، اسے قتل کرو. معاویہ کو قتل کرو، عمر بن العاص کو قتل کرو، اور مر جائیں گے ان تینوں کو قتل کر. 21 رمضان کی صبح و فجر میں تین قتل ہوں گے، سازش تیار ہو گئی. 21 رمضان کی صبح و فجر کی نماز میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا اور وہ شہید ہو گئے. کچھ وقت ملا انہیں، انہوں نے باتیں کی، پھر شہید ہوئے. 21 رمضان کو سے معاویہ رضی اللہ عنہ کسی وجہ سے نماز میں دیر سے آئے، حملہ نہیں ہوتا. عمر بن العاص رضی اللہ عنہ پہ حملہ ہوا، اوچھا ہاتھ پڑا، وہ بچ گئے، زخمی ہوئے بچ گئے. 21 رمضان کو ان تینوں ہستیوں کو وہ ختم کر دیتے اور پھر ان کے اپنے اختیارات ہوتے اور وہ عالم اسلام پہ حکومت کرتے. یہ تھے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف اٹھے اور ہر جگہ نعرے لگاتے تھے، کہتے تھے رو الی الجنہ، رو الی الجنہ، جنت کیش کراؤ، جنت کی طرف چلو. جس بات پہ امیر المومنین کو قتل کر کے، اس کو شہید کر کے، علی رضی اللہ عنہ ولیعظ باللہ. اسی لیے سیدنا حسن رضی اللہ عنہ جب علی رضی اللہ عنہ کے بعد آئے ہیں تو 6 مہینے تک فوجیں سے معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہ کے آمنے سامنے رہی ہیں. لوگوں نے کہا حسن سے کہ آپ حملہ کریں، یہ کریں، یہ کریں. سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے 6 مہینے بعد فیصلہ فرمایا اور انہوں نے کہا میں نے اپنے والد کے دوستوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے یہ سب چیزیں دیکھی ہیں، اور میں خود فرماتے تھے کہ دونوں طرف کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ میں تھیں، حسن چاہتا تو انہیں یوں ایک سے دوسرے کو ٹکرا دیتا، بھیجے نکل جاتے. لیکن پھر میں نے سوچا کہ اس امت کو بنانے میں میرے نانا نے اتنی قربانی دی ہے، حسن اسے ختم کیسے کر دے. اسی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے عرض کیا کہ حضرت ہمارے اخراجات اہل بیت کرام کے، ہماری کچھ شرائط اب مان جائیں، ختم کرے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ اتنے خوش ہوئے، سادہ کاغذ پہ مہر لگا کے بھیج دی، کہا حضرت جو چاہیں. حضرت حسن رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے گئے اور بڑی رقم لکھی کہ اتنے لاکھ ہر مہینے چاہیے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو پیش کیا اور کہا، ہنس پڑے اور کہنے گئے حضرت ہاتھ بڑا کھلا ہو گیا ہے لوگوں میں خرچ کر کر کے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اس سے بھی زیادہ معاہدہ ہو گیا. 20 سال سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے بعد ان کی خلافت علی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی، وہ جو واقعہ 61 ہجری میں پیش آیا نا کربلا میں، وہ 41 ہجری میں اس وقت پیش آ جاتا اگر حسن اور معاویہ رضی اللہ عنہما لڑ پڑتے. یہ وہ چیز تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی کہ ان ہذا ابنی سیدن، میرا یہ بیٹا حسن جو ہے نا یہ سردار ہے، اللہ اس کے ہاتھ پہ مسلمانوں کے دو بڑے گروپس کو جمع کر دے. جو 61 میں پیش آنا تھا وہ 41 میں ہو چکا ہو. یہ جو تیسرا گروپ بن گیا تھا نا قتل کرو مارو، یہ ایک ذہنیت ہے، یہ کسی بھی زمانے میں ہو سکتی ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ختم ہو گئے. ہر زمانے میں عالم اسلام کو یہ ان پڑھ جاہل، ان پڑھ اور جاہل یہ جوان خون گرم ملا اور انہوں نے مروایا ہے لوگوں کو، حملے کیے ہیں، عالم اسلام میں جنگوں کا آغاز کیا ہے، بالکل کوئی دانش مندی سے کام نہیں لیا. ان کو کہتے ہیں خارجی، جن کو قتل اور خون کرنے کے علاوہ کچھ نہیں آتا. یہ خارجی، یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو انہوں نے شہید کیا. ان کا قرآن پڑھنا، ان کی نمازیں، سیدنا حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے ہم نے اسے پکڑ لیا، ہم نے اسے جیل میں ڈالا، میں گیا اور میں نے کہا تم نے والد سے ہاتھ اٹھایا، تم اتنے خراب آدمی ہو. لڑکا مجھ سے آگے سے کہتا ہے پرواہ نہیں، اللہ راضی ہے تمہارے باپ کو قتل کر کے مجھ سے. میں نے کہا میں تمہاری آنکھیں نکال دوں، نکال دو. میں نے کہا میں تمہیں قتل کر قتل کر دو. میں نے کہا میں تمہاری زبان کھینچ لوں گا. تو اس میں اس کا رنگ اڑ گیا، فرماتے تھے میں خود حیران کہ اس کا رنگ اڑ گیا. اس نے کہا حسن یہ نہ کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا قرآن پڑھتا ہوں نا، قرآن کے علاوہ پھر کیا زندگی، اگر زبان کھینچ دو گے تو قرآن کی تلاوت رہ جائے. ایسا بدبخت ہے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، خلافت خطرے میں ڈال دی، اور کہتا ہے قرآن کی تلاوت رہ جائے. اشرفیاں لوٹی اور کوئلوں پہ مہر، یہ حال ہو گیا. یہ ہے خارجی، یہ خارجی ذہنیت جو ہے یہ پورے عالم اسلام میں آپ کو نظر آئے گی. مارو قتل کرو، مارو قتل کرو. نظام سلجوقی، نظام الملک، اتنی بڑی شخصیت، اور عالم اسلام پہ ایسا وقت آیا کہ جو شخص عصر کے بعد گھر نہیں پہنچتا تھا نا، کہتے تھے فدائین اسے اٹھا کر لے گئے. یہ فدائین نشہ کرتے تھے، نشے میں دھت، پھر انہوں نے اپنی ایک جنت بنا لی، کسی کو لے جاتے تھے اٹھا کے، بھنگ پلاتے تھے، اس جنت میں دیر تک رکھتے تھے، پھر جب اس کی آنکھ کھلتی تھی اسے کہتے تھے یہ جنت ہے، وہ کہتا تھا ہیں، پھر اسے ہوریں دکھاتے تھے، پھر اسے شراب دکھاتے تھے، پھر اسے چیزیں دکھاتے تھے، کہتے تھے، اور وہ 7-8-10 دن میں وہ کہتا تھا اچھا یہ جنت ہے، وہ کہتے تھے یہ جنت ہے، اور اب تو جاؤ اور واپس آؤ گے، فلاں کو مارو گے نا تو پھر تمہیں اس جنت میں واپس لے آئیں. یہ ذہنیت تیار ہوتی تھی. ہسٹری پڑھیں تو آپ کو پتا چلے نا کہ فدائین ایسے ہی نہیں تیار ہو جاتے، اور قافلانہ حملے ایسے ہی نہیں ہو جاتے. کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو نئی لائے ہوں، یہ سب پرانی چیزیں لائے ہیں. کہ مائنڈ سیٹ چینج کرنا، برین واشنگ کرنا، کہ تم جنت میں، ہورے تمہاری منتظر ہیں. فرق اتنا سا ہے کہ اب دکھاتے نہیں، اس زمانے میں دکھاتے تھے کہ یہ جنت ہے، یہ ہورے ہیں، یہ بھنگ ہے، یہ چرس ہے، یہ فلاں ہے، یہ شراب ہے، یہ چیزیں ہیں، اور لڑکے پی پلا کے نکل پڑتے تھے کہ کسی کو مار کے آئیں گے تو اصل حور ہمیں مل جائے گی. عصر کی نماز تک اگر کوئی گھر نہیں آتا تھا تو لوگ کہتے تھے یہ یقیناً فدائین لے گئے مار گئے. نظام الملک جیسے بڑے آدمی کو کیا اس کی اب تعریف کریں، اسے مار دیا، خلافت کو خطرہ لاحق ہو گیا. اتنا قتل عام ہوا، انہی میں سے ایک فرقہ کرامتا، انہوں نے مارا. یہی شدت پسند بیت اللہ کی دیوار ملتزم پہ بیٹھ گئے، جو عورت گزری ہے، جو کمزور لڑکی لڑکا گزرا ہے، پکڑا اور اٹھا کر بیت اللہ سے ایسے دے مارا، اس کا بھیجا پھٹ گیا اور بیت اللہ کی دیواریں انسانی خون سے رنگین ہو گئی. بیت اللہ کو توڑا، حجر اسود کو 13 سال اپنے ہاں جا کر رکھا، اور مسلمانوں نے حج کیا 13 یا 14 سال، حجر اسود نہیں تھا، خلافت تنگ آ گئی کہ کیا کرے، آخر بغداد والوں نے خط لکھا افغانستان اور غزنی میں یمین الدولہ، یہ سلطان محمود غزنوی کو خط لکھا کہ ہماری جان چھڑاؤ کی سزا میں پھنس گئے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی وہاں سے اٹھے، ملتان آ کے تباہ کیا، ملتان ان کا اصل مرکز تھا، اور ایسا مارا ہے سلطان نے، ایسا مارا ہے کہ اسے ایک ایک آدمی اٹھوایا اور قتل کروا دیا، پھر یہ کرامتی جا کر کہیں کھنڈے۔ ہر دور میں یہ ذہنیت رہی۔ اب اس عالم اسلام کے بازو کا ذکر کرتے ہیں، وہاں چلے جاؤ اسپین، اسپین سے مسلمان کیسے نکالے گئے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودی مل بیٹھے، انہوں نے کہا یار یہ اقلیت میں اسپین کیسے پتا ہوا، طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، یہ لوگ جب گئے اسپین والوں نے خط لکھا، انہوں نے کہا آؤ حملہ کرو، ہم اندر سے تمہارا ساتھ دیں گے۔ کبھی نہیں ہوا کرتا کہ غداری کے بغیر بھی کوئی ملک پہ جا کر قبضہ کر لے، وہ غدار تھے نا۔ ان لوگوں کو جب خطوط ملے، انہوں نے حملہ کیا، اسپین کے شہزادے تھے، انہوں نے کہا پرانے بادشاہوں سے جان چھٹ گئی ہے، یہ عرب آئے ہوئے ہیں، آج ہیں کل نہیں ہیں، انہیں ہم نکال دیں گے، حکومت ہماری ہو جائے گی۔ انہیں کیا پتا تھا کہ جو آئے ہیں وہ رہنے کے لیے آئے، وہ رہے۔ یہودیوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے گلے پڑ گئے، کریں کیا، بیٹا نکاح پڑھیں، مسلمان کیوں اسپین سے نکلیں؟ انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ حضور اقدس صلی اللہ، مسلمانوں کے لیے ٹچی مسئلہ کیا ہے، یہ کس چیز پہ زیادہ اچھلتے ہیں، کس چیز پہ ان کی نبض پہ ہاتھ رکھو، پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو یہ قتل کروا دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا اس طرح کرو کہ ہر جمعے کے دن جب یہ جمعے کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو ایک یہودی لڑکا قربانی دے، عیسائی قربانی دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دے، یہ کرو، یہ لے جائیں گے مار دیں گے، قرب و جوار کی جو ممالک ہیں انہیں خط لکھیں گے کہ مسلمان ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، حملہ کرو اور آ جاؤ۔ یہ انہوں نے کیا، اور مالکی فقہا تھے، انہوں نے فتوے دینے شروع کیے، ان کا مار دو، قتل کر دو۔ اور بعض علماء اس نزاکت کو نہیں سمجھے کہ یہ سیاسی وار ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توہین کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سیاست کی جا رہی ہے کہ کسی طرح اس علاقے سے مسلمانوں کو نکالا جائے، اور یہ لاشیں اور یہ میتیں جب یہودی اور عیسائی حکمرانوں کو ملی تو بالآخر حملہ ہوا، اور انہوں نے کہا کہ چلو جی چھٹی، نکلو یہاں سے۔ اس زمانے کے لوگ اسپین کے نکلے اکبر کے دربار میں پناہ پائیے، اکبر کے دربار میں آ گئے۔ اس لیے یہ سازشیں جو ہوتی ہیں نا، جب تک سیاسی شعور نہ ہو آدمی نہیں سمجھ سکتا کہ کیا کام ہوا ہے۔ سیاسی شعور بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے، لیکن جن کو ہوتا ہے وہ پکچر سی کرتے ہیں ایک صدی باقی کے ہونے کیا چلا ہے۔ اسپین سے ایسے نکلے، بغداد میں یہ ہو رہا تھا، پٹائی اس طرح ہوئی۔ یہ خوارج ہر جگہ رہے ہیں، ہر دور میں رہے ہیں، یہاں تک کہ خلافت عثمانیہ کے خلاف نجدی اٹھے، محمد بن عبد الوہاب نجدی نے تحریک چلائی، انہوں نے کہا یہ خانقاہیں کیا کر رہی ہیں، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اس کو قتل کرو، اس کو مارو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے مزارات اڑا دو، سارے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مزارات کو بلڈوز کر دو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ختم کرو، اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر کو ختم کرنے کی تجویز سب سے پہلے ہند نے دی تھی۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی نے جب اس کے بدر میں بھائی وغیرہ مارے گئے نا، تو اس نے احد میں کہا، اس نے کہا یا تو حمزہ کو قتل کرو، اور یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں کی قبر فلاں جگہ ہے، اس کو کھود دو۔ اس سے ابو سفیان نے منع کیا، ان کا نہیں ایسے نہیں کرتے۔ یہ وہ چیزیں، محمد بن عبد الوہاب نے طاقت پکڑی، خلافت عثمانیہ کو توڑا، خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، عثمانی ہاتھ جوڑتے رہے کہ خلافت کو نہ ختم کرو، نہ تباہ کرو، انہوں نے جگہ جگہ ہنگامے برپا کیے. خلافت عثمانیہ نے سعید پاشا مصر کے گورنر کو لکھا کہ ان پہ قابو پاؤ, اسے مارا. محمد بن عبد الوہاب کے ماننے والے وہابی, پیسہ چاہیے تھا لڑنے کے لیے, فنڈنگ کون کرتا؟ کربلا پہ جا دوڑے. کربلا میں جو انہوں نے شیعہ کا قتل عام کیا ہے, 5,000 کے قریب آدمی نجف اور کربلا میں مار دیے. جو سونا تھا سو لوٹ لیا, جو چاندی تھی سو لوٹ لی, اور اسلحہ اس سے بنا. کاش کوئی آدمی اس وہابیت کی تاریخ کو لکھتا. وہابیت کی کسی نے تاریخ اب تک نہیں لکھی, اس لیے کہ اپنے مفادات وابستہ ہیں نا بڑی سرکار سے. کوئی مولوی کہہ سکتا ہے اس لیے کہ چندہ لینا ہے, حج کرنا ہے, عمرہ کرنا ہے, سرکاری وقت میں شامل ہو کے جانا ہے. کون کہہ سکتا ہے کہ تمہارے آبا اجداد نے کیا؟ اب بھی اس سال چلے جانا حج پہ, اترتے ہی ایئرپورٹ سے باہر کتاب تھما دیں گے اور اس کو ذرا پڑھو اندر. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کافر, معاذ اللہ. یار تمہیں پڑھی کیا ہے آ کر؟ پوری دنیا پہ اپنے آپ کو مسلط کرنا چاہتے. اس نے قابو کیا, لیکن وہابیوں نے یہ حملے کیے, پیسے لائے, اسلحہ خریدا, اور پھر خلافت عثمانیہ نے ان کو مارا. اور اس زمانے کے فقہا, اس زمانے کے حنفی, سب سے بڑی کتاب حنفیوں کی اب شامی ہے جس کے مطابق فتوے دیتے ہیں, ابن عابدین رحمت اللہ علیہ زندہ تھے, یہ کتاب لکھ رہے تھے. انہوں نے صاف لکھا کہ ہمارے زمانے میں محمد بن عبد الوہاب اور اس کے پیروکار وہابی یہ سب خارجی ہیں, اپنے علاوہ کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے اور مارتے ہیں, قتل کرتے. یہ وہی خوارج تھے جو پہلے تھے. یہ نئی شیپ مسلمانوں کے سامنے آئی, ہر آدمی کافر, ہر آدمی کافر. مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جبریل علیہ السلام کا دروازہ باب جبریل ہے, اس کے سامنے شاذلیوں کی خانقاہیں تھیں, اس کے سامنے مجددیوں کی خانقاہیں تھیں. دلی کے مشائخ اٹھ کے وہاں چلے گئے تھے. مدینہ منورہ میں کوئی گلی ایسی نہیں تھی جہاں خانقاہیں نہ ہوں, جہاں لوگوں کی تعلیم نہ ہو, جہاں لوگوں کی تربیت نہ ہو. انہوں نے کہا سب کو بلڈوز کرو, اور آخر 1333 ہجری میں بلڈوزر چلے ایسے کہ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جتنے مساکن تھے سب مٹا دی, ختم کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا اور عثمان بن مزعون کا جنازہ پڑا. عثمان بن مزعون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پیارے لگتے تھے, رو پڑے. اور جب جانے لگے دفن کر کے تو فرمایا یہ بڑا پتھر ادھر رکھ دو عثمان کی قبر پہ, مجھے یاد رہے میرے بھائی کی قبر کہاں. عثمان بن مزعون رضی اللہ عنہ کی قبر حوالہ بن گئی. بیٹے کا انتقال ہوا قاسم کا, فرمایا اسے یہیں دفن کرو. پھر ایک دن فرمایا کہ میرے خاندان کے جو بھی لوگ ہیں نا ان سب کو یہاں دفن کر دیا کرو, یہ اہل بیت کرام کا قبرستان کہلایا. پھر امہات المومنین کے لیے الگ جگہ ہو گئی. پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ, انہوں نے جب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد صاحبزادی صاحبہ بڑا پریشان رہتی ہیں, تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سامنے اس جنت البقیع میں ایک حجرا چھوٹا سا بنوا دیا. فرمایا فاطمہ یار آ کریں, والد صاحب کی قبر بھی نظر آتی رہے گی, یہاں پٹی پڑھاتی رہیں. وہ جو حجرا تھا وہ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آیا. پھر امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ وہاں بیٹھے رہتے تھے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے میں نے اپنی غم اور دکھ کے کتنے ہی دن اس حجرے میں گزارے ہیں جہاں میری بیوی رہتی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو بڑی نسبت تھی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا نا, انتقال کے بعد پھر انہوں نے شادی کی ہے. کس سے شادی کی ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی زینب. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیٹی کا نام ام کلثوم رکھا تھا اپنی بڑی بہن کے نام پہ. ادھر زینب تھی, زینب کی بیٹی امامہ تھی. سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس امامہ سے شادی کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی ہے, پہلے بیٹی تھی اب نواسی ہے. بڑا تعلق ان لوگوں کو رہا ہے, بلڈوز کر کے سب ختم کر دیا. کوئی مسجد نبی یہ جنت البقیع یہاں جائے تو ہم نشان انگلی رکھ کے بتائیں کہ یہاں یہ قبریں تھیں، سب بلڈوز ہو گئی، سب ختم ہو گئی۔ یہ 1333 میں ہوا اور 1334 ایک سو سال کے بعد، ہم نے اس موضوع پہ کچھ لکھا بھی ہے، 100 سال کے بعد یہ جب داعش اور ان لوگوں نے حملے کیے ہیں نا شام میں اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی قبریں توڑی ہیں، وہ ہے نا داعش نے کیا ہے نا، حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا مزار، یہ سب چیزیں کی ہیں۔ تو شاہ عبداللہ چیخے، انہوں نے کہا اسلام کے شاعر مٹ رہے ہیں۔ ہم نے کہا یار ناراض نہ ہو، میں صرف ایک چھوٹا سا سوال پوچھتا ہوں کہ داعش نے اسلام کے کون سے شاعر، کون سی بڑی چیزوں کو مٹایا ہے، کیا کیا ہے؟ مطلب ہے انہوں نے کوئی مسجد توڑ دی ہو، کہ قرآن کو اڑا دیا ہو بند سے، کیا مٹایا ہے؟ تو ایک نے مجھے جو اس نے کہا یہ جو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا مزار، میں نے کہا ٹھیک، 100 سال پہلے تم نے ہزاروں صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی قبریں مسمار کی تھی، اس وقت اسلام خطرے میں نہیں تھا، اب اسلام خطرے میں آ گیا، اتنی نہ بڑھا پا کی ہے داماں کی داستان، دامن کو ذرا دیکھ ذرا بندے کو وعدے۔ افسوس یہ ہے کہ ایک آدمی نہیں عالم اسلام میں جو وہابیت کی اس تحریک پہ لکھے کہ اس نے دیا کیا ہمیں، سوائے اس کے کہ مارو لڑو مر جاؤ قتل کر دو، کیا کیا؟ اس نجدیت اور وہابیت نے کام کرنے کا یہ تھا کہ خانقاہوں میں مدارس میں جا کے کہتے کہ حضرت یہ سنت ہے، یہ بدعت، یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ اے ظالموں، قتل سے کم کوئی بات ہی نہیں، کربلا میں نجف میں اہل تشیع ہیں، جینے کا حق نہیں دیتے، تم مارو قتل کرو اور لوٹ کے اس پیسے کو لے آؤ۔ اور جب پیسہ پھر نہیں پورا ہوا تو یہ تاریخ میں آتا ہے، پتہ نہیں ہم زندہ بھی رہیں گے کہ نہیں، تاریخ اٹھا کے دیکھو، عثمانیوں نے جس دن مدینہ منورہ میں قدم رکھا ہے، پہلا جو ان کا امیر آیا اس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تعظیم کا کوئی مستحق نہیں، بیت اللہ پہ گلاب چڑھاتے ہیں نا، اس نے کہا مدینہ منورہ میں ہیرا کوئی بکنے آیا، پتا چلا 80,000 تولے سونا ایک ہیرے کی قیمت، 80,000 تولے سونا اب کتنے کا ہوگا؟ اربوں میں ہوگا۔ ہیرا اس نے لیا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ رکھا، اللہ کے رسول میری طرف سے تحفہ۔ حکمرانوں نے گولڈن پلیٹ میں اس ہیرے کو جڑ دیا، عثمانیوں کی شہزادیاں آئیں، جو آتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سونا چاندی ہیروں سے کم بات، اس کو اللہ نے جو توفیق دی۔ وہابیوں کا قبضہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی دیوار توڑی، اندر گئے اور یہ ہیرے، اتنی بڑی بڑی چیزیں، یہ ابن سعود لوٹ کے لے گیا۔ عثمانیوں نے ابن سعود اور اس کے ساتھیوں کو پکڑ لیا اور استنبول میں ایک دن 200-300 گردنیں اڑا دی گئیں۔ یہ ابن سعود بھی مارا جاتا، مصر کی حکومت نے ترکی رابطہ کیا اور کہا نہ مارو، اس قبیلے کا ہے، بڑا آدمی ہے، یہ ہے وہ ہے، سفارش پہ یہ چھوٹ گیا۔ اب کوئی نہیں کہتا کہ یہ کیا کرتے رہے، اب کوئی پوچھے کہ تم جو لوٹ کے لے گئے تھے وہ کہاں گئے ہیرے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چیزیں کہاں گئیں؟ سن 82 تک عصر کی نماز کے بعد ہمیں یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تلوار ہوتی تھی، ایک گھر میں رکھی ہوئی ہوتی تھی، وہ تلوار کے لیے لوگ عصر کی نماز کے بعد زیارت کے لیے جایا کرتے تھے، اب وہ تلوار بھی گئی، ختم ہو گئی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک چیز، ایک ایک یادگار مٹاؤ مٹاؤ مٹاؤ، اللہ کی شان ہے۔ اب ایک سعودی نے کتاب لکھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا سفر کہاں سے ہوا تھا، کہاں کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے تھے، مسجدیں کہاں بنائی تھی عثمانیوں نے. اب ایک نے لکھ کیا اور کینیڈا سے پبلش کروائی ہے، ابھی ہمارے پاس ایک اور نسخہ بھی آیا، اسے دیکھ لیں کہ یار دین کیا ہے. 100 سال پہلے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری چیزیں مٹاتے تھے، اب تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چیزیں یاد آتی ہیں. ہمارے یہاں آپریشن ہوا نا، کیا نام تھا اس کا، ضرب عضب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلوار کا نام ہے. مصر میں ہم نے اس تلوار کو دیکھا تھا. یہ وہابیت، یہ نجدیت، یہ خارجیت، ہم نہیں کہتے. شامی نے فتویٰ دیا، جا کے دیکھو. کسی کو کہو یار مفتی کو کہ آپ فتوے کی کتاب دی، اسے لکھا ہے صاحب اس کا، یہ خارجی ہیں قتل کرتے ہیں. انہی خارجیوں کا گروہ تھا جس نے بیت اللہ پہ قبضہ کر لیا، اور بیت اللہ پہ قبضہ کرنے کے بعد مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، پھر جس نے بھی مارا. ہمارے اساتذہ اس وقت زندہ تھے، وہ کہتے تھے یہ سب خارجی ہے. پورے عالم اسلام میں تیسری راہ اب یہ انہیں مل گئی ہے، بموں کے دھماکے کرو، لوگوں کو مارو، جانیں لوٹو، عزتیں لوٹو. جس شہر پہ تمہارا قبضہ ہو جائے وہاں اولیاء کرام کے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات ہیں، انہیں ڈائنامائٹ کر دو. سوات میں کیا کیا ہے، وہاں کیا کیا ہے، یہ سب خارجی ہے. اس لیے بچوں پوری تاریخ ہے، بات وہی آ جاتی کہ آپ پڑھتے نہیں نا. اب اس خارجیت کو عالمی طاقتیں بھی استعمال کرنے لگی. یہ ایک مستقل موضوع ہے، جو لکھے گا سو لکھے گا، لیکن عالمی طاقتوں کو بھی پتا ہے کہ یہ مینٹیلٹی کہاں ہو سکتی ہے. ان بچوں کو مذہب کے نام پہ آگے بڑھاؤ، مذہب کے نام پہ ان کے دماغ خراب کرو، مذہب کے نام پہ انہیں سکھاؤ کہ قتل کرو، مارو. صاف لفظوں میں نہیں کہتے کہ 300 سال سے مغرب سے جو ہم شکست کھا رہے ہیں، ہم چند دنوں میں مغرب کی تہذیب اور اس کو قتل کر کے چاہتے ہیں یہ قیادت ہمیں مل جائے، قیامت تک ملنے والی نہیں. انہوں نے برسا برس تعلیم پہ محنت کی ہے، انہوں نے سال ہا سال اپنی نسلوں کو پڑھایا ہے، انہوں نے بڑی تیاری کی ہے. اس تعلیم اور تربیت کے بعد وہ عملی میدان میں اترے ہیں. یہ فحاشی اور یہ اور وہ، یہ تو پچھلے چند سالوں کی پیداوار ہے یار. یورپ اس سے پہلے دیکھو، اس سے پہلے امریکہ دیکھو، ان لوگوں کے ہاں یہ چیزیں نہیں تھی، ایسے تھوڑا ہی تھا. ان لوگ کے ہاں ایک تہذیب، 1960 تک انگلینڈ میں کامن بات ہوا کرتے تھے محلے بھر کے، عورتیں بھی جاتی تھی مرد بھی جاتے تھے. 1960 تک کوئی آدمی ایسے نہیں تھے. یہ تو جتنی سائنس اور ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے اس کی بیس پروڈکٹ اس صورت میں سامنے آئی ہے، اور ہم اس میں کھو گئے، ہم اس کے بغیر رہ نہیں سکتے. اصل جو کام کرنے والے تھے ان کے، انہوں نے سال ہا سال علم میں ہنس گئے. اب تک یہ حال ہے، اب تک ان کی لیبارٹریز کا یہ حال ہے، اب تک ان کے ریسرچ ورک کا یہ حال ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سر چھپا کے لگے ہوئے. ہمارے یہاں تاثر یہ ہے کہ جو آدمی نیو یارک لندن کسی ایئرپورٹ پہ اترے گا نا، تو جو ہی وہ باہر نکلے گا شراب کے ٹرے اس کے سامنے آ جائے گی، ہوریں دونوں طرف کھڑی ہوئی ہوں گی، لپٹ جائیں گی اس سے. یہ یورپ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ یورپ آپ کے خیال کسی کے خواب میں ہوتا ہو، وہاں لوگ محنت کرتے ہیں، کام کرتے ہیں، اپنی نسلوں کو پڑھاتے ہیں، یونیورسٹیز قائم ہو رہی ہیں، ریسرچ ورک ہو رہا ہے، اور جس ریسرچ ورک کو وہ چاہیں کہ دیں دیتے ہیں، نہیں تو اپنا کام چھپا کے رکھتے ہیں. 50-50 سال بعد چیزیں یہاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور ہم جاتے ہیں راتوں رات، مارو یار انہیں، یہ آگے کیسے چلے گئے، اس کو بھی مارو، اس کو بھی مارو. اور خیر سے ایسے لندن میں ملے، سبحان اللہ، ہم حیران ہوتے تھے. یہ حزب التحریر والے ایک دن پہلے کانفرنس تھی، ڈاکٹر ساتھ صاحب تشریف لے گئے تھے لندن کے گلی کوچے میں، لگا خلافت خلافت خلافت. دوستوں نے کہا کہ آپ دیر سے آئے، چلو کل جا کے ملیں گے. چلے گئے حزب التحریر، تو ان کا ہمارے امیر کے پاس تو وقت نہیں ہے، نائب سے مل لیں گے، چلو مل لیتے. وہ کسی آدمی سے بات کر رہے تھے کہ مقصد کیا، ان کا مقصد یہ ہے کہ ہم لندن میں سارے اوپر کے جو لوگ ہیں انہیں قتل کر کے خلافت نافذ کریں. دو تین میٹی بھائی بیٹھے ہوئے، میں نے کہا چلو یار، نہیں نہیں، میں نے کہا چلو چھوڑو، ایسی تھکے. جس کی یہ ذہنیت ہے، اتنا پاگل ہوا ہوا ہے، ایسی انہونی باتیں ان مسلمانوں نے کچھ کرنا ہے؟ ولیعوذ باللہ، یعنی آگے لوگ سوئے ہوئے ہیں، تم کچھ کہیں گے ہی نہیں. اس میں جی رہے ہیں ہماری نسل، مار دو یہ کر دو. اس لیے کہ تعلیم میں پتا ماری کی محنت کرنی پڑتی، گھر بیٹھے مارکس نہیں آ جاتے. فارن میں جاؤ، یونیورسٹیز کو دیکھو، جس طرح کسی زمانے میں وہ قرطبہ میں اور اسپین میں آ کے مسلمان علماء کو کہتے تھے تورات پڑھا دیں آپ، اور مسلمان علماء سے آ کے سیکھتے تھے، ٹھیک اسی طرح وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمارے بچے جا کے یورپ میں سیکھتے ہیں. وہ آئیں کہاں، وہ یہاں کیوں آئیں؟ ان کے لیے ریسرچ کے لیے وقت، کام چاہیے، لیبارٹریز چاہیے. یہ ہے بچوں تیسرا فتنہ. اس لیے کبھی زندگی بھر کوئی کچھ کہے، اس قتل و غارت گری کا بالکل توبہ کا نام نہیں لینا چاہیے. بس امن اور سکون سے اپنا کام، اپنی فیملی کو دیکھے، اپنے اساتذہ کو دیکھے، تحقیق میں دنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملائے، اور جو کام کرنے کے ہیں وہ کرے. ہمارا کام تعلیمی ادارے قائم کرنا، ہمارا کام اپنی اگلی نسلوں کے لیے لیبارٹریز قائم کرنا، ہمارا کام دنیا میں جو یہ لڑائیاں حکومت اور یہ سیاست، جان چھڑاؤ ان سے، سیدھی ذرا بیٹھ کے اپنا کام کرو. یہ کام کرنے کا ہے. جو آدمی آج اس کی اینٹیں لگا دے گا، 80-100 سال کے بعد نتائج سامنے آئیں گے. یہ ہتھیلی پہ سرسوں نہیں جمتی. سر سید نے کب بنیاد رکھی تھی علی گڑھ کی یونیورسٹی کی، اور کب تک اس کے اثرات اب تک ہیں، اب تک ہیں. دیوبند کی کب بنیاد پڑی تھی، اب تک اس کے اثرات ہیں. اور یہ جتنا کچھ افغانستان میں ہے، یا عالم اسلام میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ جا کے تحقیق کرنا، اس کے بالکل اینڈ پہ جا کر ملے گا کہ مدینہ یونیورسٹی کا فارغ. یہ وہابیت ہے. اتنے سال سکھاتے رہے ہو کہ مارو مارو مارو، یونیورسٹی میں تم پڑھاتے رہے ہو، اس وہابیت کے اثرات یہ مرتب ہوئے ہیں. جس کو دیکھ لو، ان مسلمانوں کو قتل کیا ہے، ادھر قتل کیا ہے، روس میں یہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ. آگے چلے جاؤ تو مدینہ یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے نکل آئیں گے. اس لیے کہ تعلیم ہی یہ دی گئی ہے کہ مارنا ہے لڑنا. تحقیق کر لے، 1980 سے چلو نا، کتنے مارے گئے افغانستان میں عرب، اور یہ کہاں کے پڑھے ہوئے تھے، کس یونیورسٹی میں، کس ٹیچر سے. یہ خارجی ہے جس کو انٹرنیشنل لیول کے لوگوں نے کنٹرول کیا ہے. یہ سب آپ کے سامنے، یہ ساری تاریخ لکھی گئی اور لکھی بھی جائے گی آنے. اس لیے بھائی، یہ راستہ ناپدان، بالکل ناپدان. دنیا تباہ ہو جائے، برباد کر دیں ان کو. اگر ہرانا ہے، بیٹ کرنا ہے، تو اس کا طرز عمل تعلیم کے راستے سے یہ ساری چیزیں گزر کے جاتی ہیں. تعلیم نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، صرف جذباتیت، لڑنا، مرنا، گالیاں دینا، اپنے مخالفین کو دوسروں کا ایجنٹ قرار دینا، یہ چیز رہ گئی ہے، اور کیا رہا. یہ تجزیہ ہے، اسے پچھلی تین نشستوں کے ساتھ ملا لیجئے. مگر کبھی کبھی لڑائی، مار، گن، یہ گن کلچر چلنے والا ہے نہیں، یہ نہیں ہوتا. اللہ نے کہا ہے وصلح خیر، اور لوگوں صلح اچھی چیز. اللہ تعالی بار بار دعوت دیتا ہے، جنگ عارضی چیز ہے، صلح اصل چیز ہے. جنگ کھولتا ہوا پانی ہے، نیچے سے ہٹا دو آگ کو، بالکل پانی سادہ اپنی طبیعت پہ لوٹ آئے گا اور وہ ٹھنڈک. اس کو سوچیں اور پڑھیں، خاص طور سے اس وہابیت کی تحریک کو پڑھو کہ انہوں نے کیا کیا، کیا عالم اسلام کو دیا، کیا مصر کو کیسے تباہ کیا، اردن کو کیسے تباہ کیا، رمین شریفین، یہ سب اب تک اس کام میں لگے ہوئے. اب تک قرآن کریم جو چھپ کے آتے ہیں نا، اس میں بھی دیکھو حضور صلی اللہ کئی بات انہیں مل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اسلاف پہ، اولیاء کرام پہ تنقید کرنی ہے، جانے نہیں دیتے ہاتھ سے. سعودیہ میں ٹاپ پہ کتاب جا رہی ہے، سب پڑھتے ہیں اور تحفے دیتے ہیں، اور کتاب کیا ہے کہ دیوبندی سارے کافر. یا اللہ، کوئی رہ گیا ہے؟ دیوبندی کافر ہے. راول پنڈی کے ایک مولوی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، سعودیہ چلے جائیں ہر جگہ مل جاتی، عربی میں لکھی ہے کہ وہاں قاسم نانوتوی کافر ہیں، رشید احمد گنگوئی کافر، مولانا خان بھی کافر، مولانا مدنی کافر، سارا دیوبند کافر ہے. معاذ یہ ہے صورت، وہی کفر کی تحریک پھر برپا کی جائے، شیعہ کافر پھر لڑایا جائے. اشیا کافر ہیں نہیں ہیں، صدیوں کا مسئلہ ہے، اب اسے سیاسی طور پہ استعمال کرنا ہے. یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ لٹریچر بھی چھپ کے آ رہا ہے، یہ کتابیں بھی ہمارے نادان بچے اسے پڑھتے ہیں اور کافر کافر کے نعرے لگاتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ ان نعروں کے پیچھے کیا ہے، اور ان نعروں سے عالم اسلام کو کیا نقصان پہنچے گا، کیا نفع ہوگا. کچھ پڑھا لکھا نہیں ہے، نہ نماز پڑھو، نہ صحیح خدا کی عبادت کرو، نہ تعلیم میں تمہارا کوئی کیریئر ہے، 10-10 بار فیل ہوتے ہو اور اٹھے اور شیعہ کافر، فلانا کافر. تمہیں کرنا کیا ہے یار، کافر ہیں یا نہیں، تم نے نکاح کرنا ہے، تمہاری کوئی وراثت تقسیم ہونی ہے، پھر تو کوئی بات کرو. نہ تمہارا نکاح کسی شیعہ لڑکی سے ہونا ہے، نہ تمہارے ماں باپ شیعہ ہیں کہ وراثت تقسیم ہو. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جوانی ہے اور گرم خون ہے اور آگ لگی ہوئی ہے اور کرنے کا کوئی کام نہیں. دن میں 10 گھنٹے جم کے پڑھنا پڑے نا، تو کبھی نہ کہے کون کافر ہے کون مسلمان. 10 گھنٹے جم کے پڑھنا پڑے نا، تو نیند ہی جان نہیں چھوڑتی. آدمی کہتا ہے کروں کیا، پڑھوں کیا. دن میں 4 گھنٹے جم کے اللہ کی عبادت کرے نا، تو بھی کئی دن ہوش نہیں آتی کہ خدا کی عبادت ہے کیا. کام جو کوئی کرنا ہی کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنا. بس.